السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduwire.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان اور امریکہ کے عسکری حکام کا داعش کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
گوادر میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 10 مزدور ہلاک۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکٹ۔
تشدد کی واضح تعریف وضع کر کے اس کا اطلاق تمام سیکیورٹی اداروں پر کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی کا پاکستان سے مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا،
کشمیر میں کنٹرول لائن پر بھارتی اور پاکستانی افواج کے درمیان ایک مرتبہ پھر ہلکے ہتھیاروں اور مارٹر توپوں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ 2 شہری ہلاک، 11 زخمی۔ میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، ایک زبردست سائبر حملے نے دنیا بھر میں سرکاری اور کاروباری اداروں کے کمپیوٹروں کو متاثر کیا، جس سے عالمی سطح پر انتشار پھیل گیا اور کاروباری زندگی معطل ہو کر رہ گیا۔ فلسطینی مقبوضہ مغربی کنارے میں درجنوں کونسلوں کے نمائندوں کے لیے بلدیاتی انتخاب منعقد کر رہے ہیں، اور شام کی فوج نے داعش کے قبضے والے مشرقی حلب میں ایک ہوائی اڈے کا کنٹرول واپس لے لیا۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے اعلی سطحی فوجی وفود نے خطے میں داعش کو شکست دینے کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ فوج کے میڈیا ونگ ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہونے والی اس سہفری کی کانفرنس میں 2 سٹار جنرلز نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے فوجی عہدیداروں نے شدت پسند تنظیم داعش سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق، راولپنڈی میں فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے ایک اعلی سطحی اجلاس میں پاکستانی فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا، ان کے افغان ہم منصب میجر جنرل حبیب حصاری اور افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی نائب سربراہ میجر جنرل کرسٹوفر ہاس نے شرکت کی۔ تینوں اعلی عہدیداروں نے شدت پسندوں کے خلاف اپنے آپریشنز میں مشترکہ کوششوں کے ذریعے داعش کے خلاف کارروائی پر زور دیا۔ مشرق وسطی میں سرگرم تنظیم داعش نے افغانستان کے، خاص طور پر پاکستان سے ملحقہ مشرقی سرحدی علاقوں میں اپنے قدم جما رکھے ہیں، جبکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں داعش سے ہمدردی رکھنے والے عناصر کی موجودگی کی خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ داعش کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پہلے بھی مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا جاتا رہا ہے، لیکن پاکستان اور افغانستان کے کشیدہ تعلقات اور اپنی اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے دینے کی اجازت کے الزامات کے باعث اس ضمن میں کوئی ٹھوس پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ سکی ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر اقبال چیما نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واضح اشارے موجود ہیں کہ یہ شدت پسند تنظیم خطے میں قدم جمانے کی کوششیں کر رہی ہے، جو کہ یہاں امریکی مفادات کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے عسکری حکام کی طرف سے اس خطرے سے مشترکہ طور پر نمٹنے پر اتفاق کو ڈاکٹر چیما خوش آئند تو قرار دیتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان عدم اعتماد کو ختم کیے بغیر ایسی کسی کوشش کے حوصلہ افزا نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔
مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان اور افغانستان کے اپنے جو تعلقات ہیں بارڈر کے حوالے سے، یا جو سیاسی تعلقات ہیں جو کافی دیر سے خراب چلے آ رہے تھے، ان کو بھی سائملٹینیسلی ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک ایک لیک آف ٹرسٹ ہے دونوں یا تینوں پارٹیوں کے درمیان، تو یہ جو جوائنٹ اسٹرگل کا جو ارادہ کیا گیا ہے کہ داعش کے خلاف، IS کے خلاف ہوگی، تو اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔
پاکستانی فوج کے مطابق تینوں حکام کی ملاقات کے بعد پاکستان اور افغانستان کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز کی 2 طرفہ ملاقات بھی ہوئی، جس میں سرحدی کشیدگی میں کمی اور دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان رابطوں کو بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی نے پاکستان میں پولیس، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے تشدد کے بڑے پیمانے پر استعمال کی مذمت کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر قانون میں اصلاحات کرے۔ جمعے کے روز شائع ہونے والی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جرم کا اعتراف کرانے کے لیے تشدد کا استعمال عام ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
اقوام متحدہ کی کمیٹی نے پاکستان میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے زیر حراست افراد کے خلاف مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر روا رکھے جانے والے تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان سے ایسے طرز عمل کو روکنے کے لیے قانون میں اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی نے جمعے کو جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں کہی ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ یہ رپورٹ کئی ماہ تک جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد شائع کی جا رہی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ زیر حراست ملزمان سے اقبال جرم کروانے کے لیے پولیس کی طرف سے مبینہ طور پر تشدد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کو ان اطلاعات پر سخت تشویش ہے کہ ریاست کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ انٹیلیجنس ادارے اور بعض سیکیورٹی ادارے کئی ماورائے عدالت ہلاکتوں اور جبری گمشدگیوں کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی نے پاکستان پر زور دیا کہ قانون میں تشدد کی خاص تعریف وضع کرنے کے لیے قانون سازی کرے جس کا اطلاق ملک کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہو۔ انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ زیر حراست افراد کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے نہ صرف قانون سازی ضروری ہے بلکہ اس کے خلاف مسلسل آواز بلند کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
آپ کو پتا ہے یہ بڑا پرانا کلچر ہے پولیس کے تشدد کا اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی ہوتی رہتی ہے، اور آج کل تو یہ بہت آسان ہے کہ جس کو بھی آپ ماریں یا گرفتار کریں کہہ دیں کہ یہ دہشت گردی میں ملوث تھا، حالانکہ جب تک عدالت فیصلہ نہ کرے کسی کے دہشت گرد ہونے کا، اس کو سزا دینی، اس کو ٹارچر کرنا یا مارنا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے۔
پاکستانی حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا رہا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے قانون کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام کے بقول آزاد عدلیہ اور میڈیا کے ہوتے ہوئے فرضی یا جعلی پولیس مقابلوں میں کسی کو ہلاک کرنا ممکن نہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ جنیوا میں پاکستان کے انسانی حقوق کے وزیر کامران مائیکل نے اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی کو بتایا کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کی کنونشن کے تحت تجویز کیے گئے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کا ملک اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دیے گئے انسانی حقوق کے تحفظ کے اپنے وعدوں پر قائم ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے جنوب مغربی شہر گوادر کے قریب نامعلوم مسلح افراد گولیاں مار کر سڑک کی تعمیر میں مصروف 10 مزدوروں کو ہلاک کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ نے کہا کہ کانٹریکٹر نے اس تعمیراتی پروجیکٹ کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست نہیں کی تھی۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے جنوب مغربی ضلع گوادر میں ہفتے کی صبح نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 10 شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق پشوکان کے علاقے میں یہ مزدور ایک ذیلی سڑک کی تعمیر میں مصروف تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر ہندادند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے 10 مزدور موقع پر ہی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز جائے وقوع پر پہنچی اور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ مرنے والوں کا تعلق صوبہ سندھ کے علاقے نوشیرہ فیروز سے بتایا گیا ہے۔ مکران ڈویژن کے کمشنر عبدالبشیر بنگلزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈویژن میں جاری سی پیک سمیت تمام منصوبوں پر کام کرنے والے محنت کشوں کو مناسب سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، لیکن اس سڑک کی تعمیر کا کام کرنے والے ٹھیکیدار نے مقامی انتظامیہ کو حفاظتی انتظامات کرنے کے بارے میں اطلاع نہیں دی تھی۔
پورے مکران ڈویژن میں جہاں پہ بھی اس طرح تعمیراتی کام ہوتے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پراپر ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹ اس طرح ہوا ہے کہ ایک روڈ کا کام ہو رہا تھا جس سے پچھلے 4 سال سے ہمارے جو موجودہ کنٹریکٹر ہیں وہ کبھی کام کرتے ہیں پھر بیچ میں کام چھوڑ دیتے ہیں۔
تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن ماضی میں کلدم، بلوچ عسکری تنظیمیں، سرکاری املاک و تنصیبات اور اہلکاروں کے علاوہ دوسرے صوبوں سے بلوچستان آ کر آباد ہونے یا کام کرنے والوں پر مہلک عملے کرتی رہی ہیں۔ گوادر کا علاقہ اربوں ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے، جبکہ یہاں کی بندرگاہ کو پاکستان کی ترقی کے لیے بھی اہم تصور کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرب جوار کے علاقوں میں تشدد کے اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب جمعے کو بلوچستان کے ہی شہر مستونگ میں ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حملہ ایوان بالا سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری کے ایک قافلے کے قریب ہوا، جو ایک مدرسے میں ہونے والی تقریب میں شرکت کے بعد وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں ایک گاڑی پر ہونے والے بم حملے میں 3 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے نائب ترجمان نجیب دانش نے کہا کہ ہفتے کو ہونے والے اس حملے کا نشانہ بننے والوں میں پانی کو سپلائی کے سرکاری محکمہ میں کام کرنے والی 2 خواتین اور 1 بچہ شامل تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی۔ بھارت کے عسکری حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر پاکستانی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے بھارتی کشمیر میں باپ اور بیٹی ہلاک جبکہ 3 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا کہ بھارت نے ہفتے کے صبح کو فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کرالا کوٹ، کٹھیرا، کھوئی رتا، سبز کوٹ، بروہو، ٹانڈر اور خنجر سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کی وجہ سے کوٹ کٹھیرا میں 3 شہری زخمی ہو گئے۔ ایسے میں جب وائٹ ہاؤس ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کی برخاستگی کے معاملے پر دفاعی پوزیشن اختیار کیے ہوئے صدر ٹرمپ نے جیمز کومی پر تنقید میں اضافہ کر دیا ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں حزب اختلاف کے ڈیموکریٹ اراکین کانگریس پر الزام عائد کیا کہ وہ من گھڑت الزامات عائد کر رہے ہیں اور صدارتی مہم کو روس کے ساتھ جوڑے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جیمز کومی اور کانگریس جس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم ملون کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی سنی۔
صدر ٹرمپ اور خاتون اول فوجی خاندانوں کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں بہت خوش دکھائی دیے، لیکن اس کے بعد صدر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومے پر اپنی تنقید بڑھا دی۔ ٹرمپ نے قبل ازیں این بی سی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ کومے نے انہیں وائٹ ہاؤس پر ایک اشائیے میں یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ تحقیقات کا سامنا نہیں کر رہے، لیکن اخبار نیو یارک ٹائمز نے جیمز کومے کے ساتھیوں کے حوالے سے مختلف خبریں دی ہیں، اور ان ساتھیوں کا دعویٰ ہے کہ جیمز کومے نے ایک اشائیے کے دوران صدر ٹرمپ کی جانب سے کومے کی وفاداری حاصل کرنا چاہی تھی، جس سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کومے کو متنبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اس گفتگو کی کوئی ٹیپ موجود نہیں ہے۔ ٹرمپ کے اس ٹویٹ پر وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر سے سوالات کیے گئے کہ آیا وائٹ ہاؤس پر ہونے والی گفتگو کے دوران صدر کی ریکارڈنگ کی گئی تھی۔
I've talked to the president has nothing further to add on that.
کومے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس بارے میں صدر سے بات کی ہے اور ان کے پاس اس حوالے سے کہنے کو مزید کچھ نہیں ہے۔ کانگریس کے ڈیموکریٹ اراکین نے وائٹ ہاؤس کو ایک خط لکھا ہے جس میں مزید معلومات کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیمز کومے کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا دفاع جمعرات کو ان الفاظ میں کیا تھا۔ وہ چلتا پھرتا ڈرامہ تھا، وہ داد تحسین کا متلاشی ہے، ایف بی آئی تنزلی کا شکار ہے، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے اور ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے۔ جمعرات کو سینٹ میں سماعت کے دوران ایف بی آئی کے قائم مقام ڈائریکٹر اینڈریو میک کیب نے کانگریس کو یقین دلایا کہ ٹرمپ مہم اور روس کے درمیان کسی تعلق سے متعلق تحقیقات جاری رہیں گی، باوجود کے کومے کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔
You cannot stop the men and women of the FBI from doing the right thing.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایف بی آئی کے مرد اور خواتین کو اپنے راست اقدامات سے روک نہیں سکتے جو وہ امریکہ کے لوگوں کے تحفظ اور آئین کی بالادستی کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ کومے کو ہٹائے جانے کے بعد ملک کے کئی شہروں میں ٹرمپ مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور قانونی امور کے ماہر کرس ایڈلسن نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے اس بارے میں کہا،
It is impossible to see this as anything else than Donald Trump trying to stop an investigation.
اس اقدام کو اس سے ہٹ کر دیکھنا ناممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان تحقیقات کو روکنے یا اس میں مخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جو بہت گمبھیر نوعیت کے معاملات پر ہو رہی ہیں۔ جیمز کومے کے معاملے پر طوفان ایسے وقت میں بپا ہے جب صدر ٹرمپ کی مقبولیت نئی جائزہ رپورٹوں میں کم ہو رہی ہے اور کیونی پیک کے سروے کے مطابق 36% تک آ گئی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک بڑے سائبر حملے نے برطانیہ اور اسپین سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں انٹرنیٹ سے منسلک کمپیوٹروں کو متاثر کیا. ماسکو کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ ان کے 1,000 سے زیادہ کمپیوٹر اس حملے کی زد میں آئے. جمعے کے روز ہونے والے اس وائرس حملے میں برطانیہ بھر میں ہسپتالوں کی کمپیوٹروں کا نظام متاثر ہوا اور انہیں مریضوں کی ڈاکٹر کے ساتھ پہلے سے طے شدہ ملاقاتیں منسوخ کرنا پڑیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ برطانیہ میں کمپیوٹر بحال کرنے کے لیے ہیکرز $300 سے $600 تک طلب کر رہے ہیں. اسی طرح کے واقعات امریکہ، چین، روس، پرتگال اور اٹلی سمیت کئی دوسرے ملکوں میں بھی رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اس سائبر حملے کو رینسم ویئر کا نام دیا گیا ہے. تفصیلی رپورٹ سنیے انجم ہیرل گل سے.
رینسم ویئر نامی وائرس نے 74 ملکوں میں 45,000 سے زیادہ حملے کیے ہیں. یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کمپیوٹر نظام کو ہدف بناتے ہوئے اسے بند کر دیتا ہے اور اس وقت تک کمپیوٹر کے ڈیٹا تک رسائی کی اجازت نہیں دیتا جب تک ہیکرز کو ان کا طلب کردہ معاوضہ ادا نہ کیا جائے. سوشل میڈیا پر متاثرہ کمپیوٹروں کی سکرینوں پر شائع ہونے والی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وائرس کے ذریعے کمپیوٹر سسٹم بحال کرنے کے لیے $300 سے $600 مانگے جا رہے ہیں. ریڈ لاک کمپنی کے سی ای او ورن بدھوار کا اس بارے میں کہنا تھا.
They're going after organizations which are mission critical where they really can't live without their data for too long.
وہ ایسے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں جن کا کام بہت اہمیت کا حامل ہے اور جو زیادہ دیر تک اپنے ڈیٹے کے بغیر کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کا صحت عامہ کا نظام تقریباً پورا بند ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ نیشنل ہیلتھ سروس پلان کے تحت آنے والے تمام ہسپتالوں کا نظام پوری طرح سے بند ہو گیا ہے اور وہ اپنے ہی سسٹم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. ڈاکٹروں کی مریضوں کے ساتھ پہلے سے طے شدہ ملاقاتیں منسوخ کرنا پڑی ہیں. یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو ایک سے دوسرے کمپیوٹر تک پھیلتا چلا جاتا ہے. خاص طور پر ایسے کمپیوٹر نظام اس سے متاثر ہوئے ہیں جنہوں نے کسی فائر وال کا انتظام نہیں کیا ہوا تھا. اس بارے میں ورن کا کہنا تھا.
Organizations as well as end users really need to pay attention to keeping their systems up to date when you're
اداروں اور دیگر کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کو اپنے کمپیوٹروں کو جدید سافٹ ویئر سے مزین کرتے رہنا چاہیے. جب آپ کے سروس پرووائڈر آپ کو نئے سافٹ ویئر فراہم کرتے ہیں تو آپ کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن آج متاثر ہونے والے ٹیلیفونیکا جیسے بڑے اداروں کو اپنے صارفین کے استعمال کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے. انہیں اپنے ملازمین کے لیے متعلقہ تعلیم اور آگاہی کے پروگرام مرتب کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ کس لنک پر کلک کرنا ہے اور کس پر نہیں. مائیکروسافٹ ونڈو نے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی NSA کے لیے خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کے حوالے سے ایک خاص سافٹ ویئر تیار کیا تھا جو کہ بعد میں چوری ہو کر انٹرنیٹ پر چلا گیا. حملہ آوروں نے اسی سافٹ ویئر کو استعمال کیا ہے. امریکہ اس حملے سے سب سے کم متاثر ہوا ہے. کم از کم ابتدائی طور پر چھٹی والے دن اس کے اثرات کھل کر سامنے نہیں آئے. امریکی سائبر سیکیورٹی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ 60 کے قریب ممالک اس حملے سے شدید متاثر ہوئے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
فلسطینی مقبوضہ مغربی کنارے میں درجنوں کونسلوں کے نمائندوں کے لیے بلدیاتی انتخابات منعقد کر رہے ہیں. ہفتے کے روز ہونے والی ووٹنگ غزہ کی پٹی میں نہیں ہو رہی. ان انتخابات کو صدر محمود عباس کی فتح پارٹی کی مقبولیت کے ووٹ کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس غزہ کی پٹی پر کنٹرول کرتا ہے اور اپنے اعتدال پسند سیاسی حریف فتح اور اس کے لیڈر عباس سے بدستور اختلافات کا شکار ہے. محمود عباس فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ ہیں. دونوں فریق غزہ میں انتخابات نہ ہونے پر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. حریف فلسطینی حکومتیں 2007 میں خانہ جنگی کے بعد سے اختلافات کا شکار ہیں. اس وقت حماس نے فلسطینی اتھارٹی کو غزہ سے نکال دیا تھا. حماس کو اسرائیل اور بیشتر مغربی ممالک دہشت گرد گروپ خیال کرتے ہیں، حالانکہ حال ہی میں اس نے اپنے تصور کو نرم کرنے کی کوششیں کی ہیں. شام کی فوج نے داعش کے قبضے والے مشرقی حلب میں ایک ہوائی اڈے کا کنٹرول واپس لے لیا. فوج کئی ماہ سے جہادیوں سے برسرے پیکار ہے، لیکن بالآخر ہفتے کے روز جرہ ہوائی اڈے پر کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہوئی. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر رامی عبدالرحمان نے بتایا کہ جہادیوں کی اکثریت وہاں سے واپس ہو گئی اور سرکاری افواج ہوائی اڈے کو خالی کرانے کی کارروائی کر رہی ہیں اور داعش کے باقی ماندہ عوامل کے ساتھ محدود جھڑپیں ہو رہی ہیں. فوج کے ایک عہدیدار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ شام کی سرکاری افواج دہشت گرد تنظیم کے قبضے والے علاقے میں پیش قدمی جاری رکھیں گی اور مشرقی حلب میں مزید علاقوں تک اپنا کنٹرول وسیع کر لیں گی. عسکریت پسند 2014 سے جرہ کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں. فوجی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ شام اور اس کے حلیف اب امکان یہی ہے کہ مشرقی حلب کے دیہی علاقے میں مسکانہ دیہات پر توجہ مرکوز کریں گے. شام میں مارچ 2011 سے جاری لڑائی میں 400,000 سے زائد شامی افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں. شام کے دارالحکومت دمشق میں 1200 سے زائد رہائشیوں اور حزب مخالف جنگجوؤں نے شہر میں اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا اور باغیوں کے قبضے والے صوبے ادلیب کی طرف روانہ ہو گئے. یہ انخلا اس سمجھوتے کا حصہ ہے جس کے تحت دارالحکومت کے آخری علاقوں کو بھی حکومت کے کنٹرول میں دے دیا جائے گا. شام کے سرکاری میڈیا اور حکومت سے منسلک سیرین سینٹرل ملٹری میڈیا نے بتایا کہ 700 سے زائد جنگجوؤں اور 525 دوسرے افراد کو بارزہ اور تشریح علاقوں کی طرف لے جایا گیا ہے. حکومت کے محاصرے والے ان علاقوں سے لوگوں کو نکالنے کا یہ دوسرا دور ہے. دمشق، ہومس اور حلب کے گرد و نواح میں محصور علاقوں میں مقیم ہزاروں افراد نے حالیہ مہینوں میں ایسے سمجھوتوں کے تحت ہتھیار ڈالے ہیں اور ان شہروں پر رہنے میں رضامند ہو گئے ہیں جو ناقدین کے مطابق جبری بے گھری کے زمرے میں آتا ہے. عراق میں شیعہ قیادت والی ملیشیا موصل شہر کے مغرب میں داعش کے قبضے والے ایک چھوٹے دیہات کو واپس لینے کی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے. عراقی حکومت کی منظور ملیشیا افواج کے سربراہ ابو مہدی المہندس نے کہا کہ کارروائی کا آغاز جمعے کے ابتدائی اوقات میں ہوا اور اس کا مقصد موصل کے اندر اور باہر جانے والے فراہمی راستوں کو کاٹنا ہے. عراقی فوج، وفاقی پولیس اور خصوصی افواج امریکی قیادت والے اتحاد کی اعانت کے ساتھ موصل میں علاقے کا بتدریج کنٹرول سنبھال رہی ہیں جہاں داعش شہر کے مغربی نصف حصے میں کچھ علاقوں پر بدستور قابض ہے. موصل کو داعش سے واپس لینے کی کارروائی کا آغاز اکتوبر میں ہوا اور شہر کے مشرقی حصے کو آزاد کرا لینے کا اعلان جنوری میں کیا گیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیبرٹی یونیورسٹی میں اپنا پہلا کمنسمنٹ ایڈریس کیا. یہ امریکہ کا سب سے بڑا کرسچن کالج ہے جس کے لیڈر ٹرمپ کے اولین حمایتیوں میں شامل تھے. صدر ٹرمپ کا لنچ برگ ورجینیا اسکول کا دورہ ان کی طرف سے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو برطرف کرنے کے بعد پہلا عوام انتخاب تھا. ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ وہ لیبرٹی کی تقریب میں شرکت کر کے خوش ہیں جہاں 18,000 سے زائد فارغ التحصیل طلبا خوشیاں منا رہے ہیں. صدر نے اپنے خطاب میں امریکی معیشت کے بارے میں بھی بات کی جو کئی برسوں کے بعد ایسی سطح پر آئی ہے جو پہلے نہیں دیکھی گئی. بے روزگاری اپنی کم ترین شرح پر ہے جبکہ 2,11,000 ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے گئے ہیں. سابق خاتون اول مشیل اوباما نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ان وبھاگ کی ضابطوں میں تاخیر پر تنقید کی ہے جو بچوں کے لیے اسکول لنچ کو زیادہ صحت مند بنانے کے متقاضی ہیں. مشیل اوباما نے ان خیالات کا اظہار وائٹ ہاؤس سے رخصتی کے بعد پہلی مرتبہ ایک بڑی تقریب میں منظر عام پر آنے کے بعد کیا. تفصیلات وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنی.
مشیل اوباما جنہوں نے خاتون اول ہوتے ہوئے بچوں میں موٹاپے کے رجحان میں کمی کے لیے ملک بھر میں کوششوں کی قیادت کی تھی، واشنگٹن میں سالانہ ہیلتھ کانفرنس میں کہا ہے کہ مزید غذائیت والے لنچ باکس بہت ضروری ہیں کیونکہ بچوں کو وفاقی رعایات کے سبب اسکول میں سستا کھانا دستیاب ہے.
We can't keep wondering why. We got here because we weren't paying attention.
ہم محض حیران نہیں بیٹھے رہ سکتے. ہم آج یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس جانب توجہ نہیں دی جا رہی. یہ الزامات کا کھیل نہیں ہے، حقیقت ہے. آپ اگر توجہ ہٹا دیں گے اور سوچیں گے کہ باقی لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے، آپ کو کیا کھانا چاہیے ہے اور آپ کو کیسے چلنا ہے، اگر ایسا ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں کو ذیابیطس ہو جائے گی اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو صدمہ پہنچے گا، آپ کو تکلیف ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس صحت کی سہولیات کی پالیسی ہے. مشیل اوباما نے مزید کہا کہ صحت بخش لنچ باکس سیاسی مسئلہ نہیں ہے.
We owe them so much. We owe them our best.
ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ امریکی بچے زیادہ تر ورزش نہیں کرتے اور ہر 6 میں سے ایک بچہ وزن میں زیادتی کا شکار ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا نام لیے بغیر مشیل اوباما نے والدین پر زور دیا کہ وہ حکومت کے نئے حکم ناموں اور اس کے پیچھے مقاصد کے بارے میں غور کریں. ٹرمپ انتظامیہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ ان وفاقی ضابطوں کو مؤخر کر سکتی ہے جو سابق صدر باراک اوباما نے شروع کیے تھے، جن کا مقصد اسکول میں دیے جانے والے لنچ باکسز کو زیادہ صحت بخش بنانا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمالی کوریا کی ایک اعلی سفارتکار نے کہا ہے کہ اگر ماحول ٹھیک ہو تو پیانگ یانگ امریکی انتظامیہ سے مذاکرات کرے گا. جنوبی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یانہاپ کے مطابق یہ بات امریکہ سے شمالی کوریا کے تعلقات کو دیکھنے والی پیانگ یانگ کی سفارتکار چیسن ہوئی نے ہفتے کو بیجنگ میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہی. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا شمالی کوریا ٹرمپ انتظامیہ سے بات چیت کی تیاری کرا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اگر ماحول ٹھیک ہوا تو ہم بات چیت کریں گے. جنوبی کوریا کے نئے صدر کی انتظامیہ سے بات چیت کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پیونگ یانگ کے سفارتکار کا کہنا تھا کہ اس بارے میں ہم دیکھیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کے اوائل میں خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں خبردار کیا تھا کہ شمالی کوریا کے ساتھ ایک بہت بڑا تنازعہ ممکن ہے لیکن وہ اس کے سفارتی حل کو ترجیح دیں گے. بعد ازاں ٹرمپ کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے اچھے ماحول میں ملاقات کو اعزاز سمجھیں گے. اور وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے اپنے وزیر صحت کو برطرف کر دیا جس سے پہلے وزارت کی کارکردگی کی رپورٹ کے مطابق جو گزشتہ ہفتے جاری ہوئی ملک میں طبی بحران نمایاں طور پر ابتری کا شکار ہوا ہے. یہ اطلاع ایک ایسے وقت پر سامنے آئی جب ادویات کی قلت پر مشتعل معمر مظاہرین نے ان مظاہرین کا ساتھ دیا جو صدر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. صدر مادورو قبل از وقت انتخابات کے دباؤ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور ملک میں اقتصادی بحران کو امریکی پشت پناہی والی سازش قرار دیتے ہیں. مادورو کے مخالفین اس بحران کے لیے ان کی سوشلسٹ پالیسیوں کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
باہوبلی 2 دا کنکلوژن کا ریکارڈ توڑ بزنس، لیکن فلم کے مرکزی کرداروں کو کیا ملا؟ جانتے ہیں فکر و فن میں.
امریندر باہوبلی یعنی میں، مہشمتی کی اسنکھیہ پرجا اور ان کے دھن مان اور پران کی رکشا کروں گا، اور اس کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی بھی دینی پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. راج ماتا شیوگامی دیوی کو ساکشی مان کر میں یہ شپت لیتا ہوں.
باہوبلی نے ایسا کوئی ریکارڈ چھوڑا نہیں جسے توڑا نہیں، اور اب وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان ریکارڈز کو مضبوط ہی کیے جا رہی ہے. اس فلم نے 1,000 کروڑ سے زیادہ کما لیے ہیں اور اب بھی ملکی اور غیر ملکی سینما گھروں میں رش لے رہی ہے. ان دو فلموں کی فرنچائز نے بننے میں 5 برس لیے اور ان پر مجموعی طور پر 430 کروڑ خرچ ہوئے، جن میں سے 180 پہلی اور 250 دوسری فلم پر لاگت آئی. اور جو کمایا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن اس کے مرکزی کرداروں کے حصے میں کیا آیا آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے.
باہوبلی
کرتے ہیں پربھاس کی، جنہوں نے باہوبلی کا مرکزی کردار ادا کیا. انہوں نے ان گزرے 5 برسوں میں نہ کسی ایڈ اور نہ ہی کسی نئے پروجیکٹ پر کام کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس پیسے کی قلت ہو گئی، لیکن وہ اس پروجیکٹ پر کام کرتے رہے. ان کو سب سے زیادہ ادائیگی کی گئی اور وہ تھی 25 کروڑ. دوسرے نمبر پر رانا داگوبتی، جن کے کردار کو بھی بے حد سراہا گیا اور ان کا کردار پربھاس سے کسی طور بھی کم نہیں تھا، انہیں معاوضہ ملا 15 کروڑ.
چھوڑ گیا جو تو، کیسے جیئیں گے ہم؟ تو ہی کنارا، تو ہی سہارا، تو جگ سارا، تو ہی ہمارا سورج، تو ہی تارا.
جے جے کارا، جے جے کارا، سوامی دینا ساتھ ہمارا.
شیٹی اور تمنا بھاٹیا کو 5 کروڑ ادا کیے گئے، اور فلم میں ملکہ کا کردار ادا کرنے والی رمیا کرشنن کو معاوضہ ملا 2.5 کروڑ. اور وہ سوال جو پہلی فلم کے بعد ویورز کے کانوں میں گونجتا رہا اور نئی فلم کے لیے لوگوں کے تجسس کو ابھارنے کا سبب بنا کہ کٹپا نے باہوبلی کو کیوں مارا، اس کردار یعنی کٹپا کو ادا کیے گئے 2 کروڑ. اور فلم کے ڈائریکٹر کو دونوں فلموں کے لیے 28 کروڑ اور 1/3 منافع سے ملے.
جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے مارنے والا پیدا نہیں ہوا ماما.
وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
तो हर बुध को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे और भारत में 9:30 बजे से 10 बजे तक सुनिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी।
और हमारा प्रोग्राम कुछ तो कहिए बदस्तूर हफ्ते के रोज आप सुन सकते हैं, लेकिन वक्त उसका भी तब्दील हो चुका है और अब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 और भारत में 9:30 बजे। हर बुध को प्रोग्राम मेरी कहानी और हर हफ्ते को प्रोग्राम कुछ तो कहिए मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे।
आप ये प्रोग्राम उर्दू सर्विस के फेसबुक पेज पर लाइव भी सुन सकते हैं और इस दौरान अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/voaurdu।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शाम के 7:30, भारत में 8 और जहां वाशिंगटन में सुबह के 10:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहद हाजिर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीका के आला सतही फौजी वफूद ने खित्ते में दाइश को शिकस्त देने के लिए इकदाम पर जोर दिया। फौज के मीडिया विंग ISPR के एक बयान में कहा गया कि GHQ वरावलपिंडी में होने वाली इस सैफरी की कॉन्फ्रेंस में 2 स्टार जनरल्स ने शिरकत की है। अकवाम मुत्तहदा की एक कमेटी ने पाकिस्तान में पुलिस, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से तशद्दुद के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर कानून में इस्लाहात करे। जुमे के रोज शाया होने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में जुर्म का इतराफ कराने के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल आम है। बलूचिस्तान के जनूब मगरबी शहर गवादर के करीब नामालूम मुसल्ला अफराद ने गोलियां मारकर सड़क की तामीर में मसरूफ 10 मजदूरों को हलाक करने के बाद फरार हो गए। मकामी इंतजामिया ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने इस तामीराती प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटी फ्राहम करने की दरख्वास्त नहीं की थी। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने हफ्ते के रोज बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग और अपने हम मनसब ली किशांग से मुलाकातें की हैं, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने की मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तानी वजीर आजम चारों सूबों के वज़राए आला समेत एक आला सतही वफद के हमरा चीन में होने वाली एक पट्टी एक शाहरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फेडरल रिव्यू बोर्ड ने वफाकी हुकूमत से कहा है कि वह हाफिज सईद की हिरासत से मुतल्लिक तफसीलात फराहम करे। मजीद तफसीलात लाहौर से ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट में सुनिए।
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल नजरसानी बोर्ड ने हाफिज सईद की नजरबंदी में तौसी के मामले की समाअत की। हाफिज सईद को सख्त सिक्योरिटी में सुप्रीम कोर्ट लाया गया। वजारत दाखिला की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया कि हाफिज सईद पर दहशतगर्दी फैलाने के इल्जाम हैं। आलमी तंजीमों के दबाव पर उन्हें नजरबंद किया गया। अपने दिफा में हाफिज सईद का कहना था कि आज तक कोई रियासती इदारा उन पर दहशतगर्दी का इल्जाम साबित नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2009 में उनके हक में फैसला दिया। 2017 में तमाम जमातों को इकट्ठा करके कश्मीर पॉलिसी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्हें कश्मीर की तहरीक चलाने की सजा दी जा रही है। इस पर माहिर कानून और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक ने वॉइस ऑफ अमरीका को बताया कि आईन के आर्टिकल के मुताबिक किसी भी शख्स को बिला जवाब हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अब्दुल्ला मलिक के मुताबिक हुकूमत नजरबंदी के 90 दिनों में हाफिज सईद के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। नजरसानी बोर्ड ने समाअत 15 मई तक मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया और हाफिज सईद और उनके 4 साथियों की नजरबंदी की तहरीरी वजूहात पेश करने का हुक्म दिया है। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमरीका, लाहौर।
भारत के अस्करी हुक्काम ने दावा किया है कि कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से भारतीय कश्मीर में बाप और बेटी हलाक, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज ने दावा किया है कि भारत ने हफ्ते के सुबह को फायरबंदी के मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसकी वजह से कोट कटहरा में 3 शहरी जख्मी हो गए। मुतनाज़े कश्मीर के राजौड़ी के इलाके में होने वाली इस झड़प में मार्टर गोले और छोटे हथियार इस्तेमाल करने की इत्तलात भी हैं। ये पाकिस्तान और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
متنازع فی کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر تعینات بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان سنیچر کو علل صبا ایک مرتبہ پھر ہلکے ہتھیاروں اور موٹر توپوں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ فائرنگ وقفے وقفے سے جاری ہے اور تاحال بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے راجوری علاقے میں 2 شہری ہلاک اور 3 زخمی اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 5 خواتین سمیت 8 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ مقابل فوجیوں کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے یا نہیں۔ دونوں نے حسب معمول ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر کے طرفین کے درمیان نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عہدیداروں نے بتایا کہ ضلع راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں دو شہری اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک نجی گھر پاکستانی فوج کی طرف سے چلائے گئے مارٹر گولے کی زد میں آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی فائرنگ اور شیلنگ کے دوران تین اور شہری زخمی ہو گئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ راجوری کے ضلع مجسٹریٹ شاہد اقبال چودھری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے علاقے کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔
جی، لائن آف کنٹرول نوشہرہ میں کل 8 گاؤں ہیں جو افیکٹڈ ہیں فائرنگ کی وجہ سے، اور منجا کوٹ سیکٹر میں بھی اسی طرح لگ بھگ 6 ولیجز افیکٹڈ ہیں۔ ابھی تک 2 لوگوں کی ڈیتھ رپورٹڈ ہے اور 3 انجرڈ ہیں، جن میں سے ایک کریٹیکل انجرڈ جو ہے اس کو بھی جموں شفٹ کیا گیا ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے، بٹ ابھی کافی میسیو شیلنگ جو ہے اس علاقے میں چل رہی ہے۔ ابھی
مظفر آباد میں عہدیداروں نے بتایا کہ بھارت کی بلا کسی اشتعال کی گئی فائرنگ اور شیلنگ میں ضلع کوٹلی کے کھیورٹا اور گرہوئی سیکٹروں اور قریبی ضلع بھمبر کے سماہنی سیکٹر میں 7 شہری زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے سنیچر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فائرنگ کا مناسب طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو طرفین کے درمیان ہوئی شیلنگ میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک 35 سالہ خاتون اور اس کا خاوند محمد حنیف زخمی ہوئے تھے، جبکہ پاکستانی عہدیداروں نے بھارتی فائرنگ میں ایک شہری کی ہلاکت اور 2 کے زخمی ہونے کی اطلاع دی تھی، جس کے بعد اسلام آباد میں تعینات بھارت کے ڈیپٹی ہائی کمشنر JP Singh کو دفتر خارجہ میں بلا کر بھارتی فوج کی طرف سے فائر بندی کے سمجھوتے کی تازہ خلاف ورزی کے دوران شہریوں کو جان بوجھ کر ہدف بنانے پر احتجاج کیا گیا۔ دوسری جانب بھارت نے بھی پاکستانی فوج پر یہی الزام عائد کیا تھا۔ یوسف جمیل، VOA، سری نگر۔
لاہور کے چڑیا گھر کی واحد اتنی سوزی چل بسی ہے، وہ گزشتہ چند روز سے بیمار اور چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ مزید تفصیلات لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں۔
لاہور چڑیا گھر کی جان اور شائقین کی توجہ کا مرکز سوزی ہتنی چل بسی۔ لاہور چڑیا گھر کی واحد مادہ ہتنی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ معمولی بیماری اس کی جان لے لے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر تنویر جنجوا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سوزی 4 روز سے بیمار تھی اور چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔
ڈاکٹرز کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہے تھے، اس سلسلے میں ہم نے یہاں تک کہ جو باہر کے ممالک میں UK، اس کے بعد قطر اور جو ایکسپرٹس ہیں جو ہمارے جو یواز سے، ان کو ہم نے وزٹ بھی کروایا ہے۔
اس لاڈلی ہتنی کو 1986 میں 5 سال کی عمر میں بیلجیم سے لایا گیا۔ اچانک بچھڑ جانے پر شائقین اداس ہیں تو بچوں کی طرح دیکھ بھال کرنے والے مہاوت بھی غمگین ہیں۔
بچیاں کو نہ پیار کیتا تے بچیاں کو سامبھیانا، سوزی دم توڑ گئی ہے تے بہت دکھ ہے، دلی دکھ ہے۔
سوزی کی موت پر ڈائریکٹر چڑیا گھر شفقت علی کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ موت کی وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہوگا، جس کے بعد اسے ہاتھی گھر کے احاطہ میں ہی دفن کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لاہور چڑیا گھر کے باقی جانوروں کی صحت اچھی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
افغانستان میں حکام نے کہا ہے کہ دارالحکومت میں کابل میں ایک گاڑی پر ہونے والے بم حملے میں 3 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے نائب ترجمان نجیب دانش نے کہا کہ ہفتے کو ہونے والے اس حملے کا نشانہ بننے والوں میں پانی کی سپلائی کے سرکاری محکمہ میں کام کرنے والی 2 خواتین اور 1 بچہ تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ ایک بڑے سائبر حملے نے برطانیہ اور اسپین سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں انٹرنیٹ سے منسلک کمپیوٹروں کو متاثر کیا۔ ماسکو کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ ان کے 1000 سے زیادہ کمپیوٹر اس حملے کی زد میں آئے ہیں۔ اس طرح کے واقعات امریکہ، چین، روس، پرتگال اور اٹلی سمیت کئی دوسرے ملکوں میں بھی رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ فلسطینی مقبوضہ مغربی کنارے میں درجنوں کونسلوں کے نمائندوں کے لیے بلدیاتی انتخابات منعقد کر رہے ہیں۔ ہفتے کے روز ہونے والی ووٹنگ غزہ کی پٹی میں نہیں ہو رہی۔ ان انتخابات کو صدر محمود عباس کی فتح پارٹی کی مقبولیت کے ووٹ کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ دونوں فریق غزہ میں انتخابات منعقد نہ کرنے پر ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ شام کی فوج نے داعش کے قبضے والے مشرقی حلب میں ایک ہوائی اڈے کا کنٹرول واپس لے لیا۔ فوج کئی ماہ سے جہادیوں سے برسرے پیکار ہے، لیکن بالآخر ہفتے کے روز جرہ ہوائی اڈے پر کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں 1200 سے زائد رہائشیوں اور حزب مخالف جنگجوؤں نے شہر میں اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا اور باغیوں کے قبضے والے صوبے ادلیب کی طرف روانہ ہو گئے۔ شامی پناہ گزین آبادکاروں کو صرف نئے ملک، ثقافت اور زبان کے لیے ہی تگودور نہیں کرنا پڑتی، بلکہ انہیں ملازمت بھی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اب یہ ظاہر ہوا ہے کہ عربی زبان آنا ان کے لیے اضافی آمدن کا باعث بن سکتا ہے۔ نیو یارک سے ٹینا ٹرن کی رپورٹ سنیے۔
نیو یارک کے شہریوں کا ایک گروپ عربی بولنے کی مشق کر رہا ہے۔ اس گروپ میں شامل نیو یارک یونیورسٹی کی لیلا قرآن کہتی ہیں،
There's nothing like speaking with someone,
کسی کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور پھر جب آپ کو سکھانے والے شامی پناہ گزیں ہوں جو آج کل پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تو گفتگو کے لیے موضوعات کی کمی نہیں ہوتی۔ نا تکلم نامی تنظیم ایسی گفتگو کا اہتمام کرتی ہے۔ اس کی سی ای او ایلین سارا کا کہنا ہے، ہم ایسے افراد کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو ایسے واقعات سے بھاگے ہوئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج اسکائپ پر جو استاد پڑھائیں گے وہ اٹلی میں آباد ہیں۔ اس طرح زبان سکھانے کا کام نا تکلم نامی ادارہ کر رہا ہے۔ ایلین سارا کا کہنا ہے،
Natakallam is an online platform that connects language
learners. یہ ایک ایسا آن لائن پلیٹ فارم ہے جو زبان سیکھنے والوں کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے، اور آج کل ہم عربی سیکھنے والوں اور بے گھر ہونے والے پناہ گزینوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ $15 فی گھنٹہ ادا کر کے زبان سیکھنے کا خواہش مند طالب علم اسکائپ پر عربی میں بات چیت کر سکتا ہے۔ عربی پڑھانے والوں میں ایک نام غیاس ہے۔ غیاس کہتے ہیں، ہم لوگ روزانہ زندگی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، ان کی دلچسپیوں کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، صورتحال پر، خبروں پر بات کرتے ہیں۔ طالب علم عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ یا تو وہ یونیورسٹی میں اس سے متعلقہ مضمون پڑھ رہے ہیں، اور یا وہ کسی غیر ملک میں سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اٹلی میں آباد غیاس کے لیے نا تکلم آمدنی کا باعث ہے جو کسی بھی بے گھر ہونے والے پناہ گزین کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں، اور ادھر طالب علموں کے لیے یہ ایک ثقافتی تبادلے جیسا تجربہ ہے جو کسی نصاب کی کتاب میں ملنا مشکل ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق میں شیعہ قیادت والی ملیشیا موصل شہر کے مغرب میں داعش کے قبضے والے ایک چھوٹے سے دیہات کو واپس لینے کی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیبرٹی یونیورسٹی میں پہلا کمینسمنٹ ایڈریس کیا۔ یہ امریکہ کا سب سے بڑا کرسچن کالج ہے جس کے لیڈر ٹرمپ کے اولین حمایتیوں میں شامل تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جبکہ مجوزہ سرحدی فصیل کے لیے فنڈ کی تلاش میں ہیں، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے اعلی ترجیح کے علاقوں کی نشاندہی کی ہے جن میں ٹیکسس کا علاقہ ریو گرانڈ ویلی بھی شامل ہے، تاہم وہاں زمینوں کے مالکان نجی اراضی کو قومی سلامتی کے نام پر سرکاری استعمال کے لیے حاصل کرنے سے متعلق قوانین سے واقف ہیں اور اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ رمون ٹیلر کی رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ ایسے میں جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ داعش کو شکست دینے اور شام کے بحران کے حل کے لیے عملی اقدامات کا اعادہ کر رہی ہیں، امریکی کانگریس انہیں بار بار باور کرا رہی ہے کہ بطور کمانڈر ان چیف وہ قانونی طور پر پابند ہیں کہ جب وہ اپنے فوجیوں کو ملک سے باہر بھیجوانے پر غور کر رہے ہوں تو وہ اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ صدر ٹرمپ کو یہ پیغام ستمبر کے مہینے تک $1 trillion کے اس وفاقی بجٹ کی منظوری کے لیے بھجوائی گئی 1660 صفحات پر مشتمل بجٹ دستاویزات میں متعدد بار دیا گیا ہے، جن میں دفاعی اخراجات کے لیے $15 billion کے اضافے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ داعش کے خلاف لڑائی کے لیے $2.5 billion کو اس وقت تک مؤخر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے جب تک کہ صدر ٹرمپ اس بارے میں تفصیلی منصوبہ پیش نہیں کرتے۔ اسی طرح اس دستاویز میں صدر ٹرمپ سے کہا گیا ہے کہ وہ شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی 90 دن کے اندر پیش کریں۔ ڈین محفی سینٹر فار اسٹڈیز آف پریزیڈینسی اینڈ کانگریس کے سینئر نائب صدر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے کانگریس نے جو پیغام بھجوایا ہے وہ یہ ہے کہ صدر کو 1973 کی وار پاور ریزولوشن کی ہر صورت پیروی کرنی ہے، تاہم یہ قرارداد اس بات کی بھی متقاضی ہے کہ اراکین کانگریس عام طور پر صدر کے اختیارات کی حمایت کرتے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر شیلے مورے کھیٹو کا کہنا ہے کہ کانگریس اپنے اختیارات باور کرا رہی ہے اور ایک لہجہ اختیار کر رہی ہے۔ تاہم خبر رساں ویب سائٹ پولیٹیکو سے بات کرتے ہوئے سینیٹر شیلے نے ایسا کوئی اندیا نہیں دیا کہ صدر ٹرمپ کے لیے کوئی چیلنج کانگریس سے پیدا ہو رہا ہو۔ شام اور افغانستان میں بڑے فضائی حملوں، شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی میں اضافے اور داعش کے خلاف حملوں کی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی نے واشنگٹن میں بہرحال ایک بار پھر مقننہ اور انتظامی شاخوں کے درمیان طویل عرصے سے چلی آنے والی چپکلش کو ہوا دی ہے۔ دونوں برانچز کے درمیان اس بات پر جھگڑا رہا ہے کہ جنگ شروع کرنے کے صدارتی اختیار کو محدود کیا جائے۔ امریکہ کا آئین صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے جنگیں شروع کر سکیں، جبکہ کانگریس کو جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
1973 کی وار پاورز ریزولوشن نے انتظامیہ اور مکنہ کے درمیان آئینی طور پر جنگ سے متعلق احکامات میں توازن لانے کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا ہے۔ یہ قانون اس وقت منظور کیا گیا تھا جب صدر رچرڈ نکسن کے دور میں ویت نام میں یک طرفہ طور پر فوجی طاقت کے استعمال کا حکم دیا گیا تھا۔ وار پاور ریزولوشن یعنی جنگ کا اختیار دینے والا قانون صدر سے اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ انہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے منظوری درکار ہے، دوسری صورت میں انہیں 60 سے 90 دن کے اندر اپنی فوجیں واپس بلانا پڑتی ہیں۔ تجزیہ کار میک ماہون کے مطابق اس اقدام کا مقصد طاقت کے استعمال میں مقننہ اور انتظامیہ کی برانچوں کے درمیان رابطوں کی حوصلہ افزائی تھا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ابھی آپ فاسد حسن سے رپورٹ سن رہے تھے، آئیے اب آپ کو وہ رپورٹ سنواتے ہیں جو رضی احمد رضوی پیش کر رہے ہیں، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ مجوزہ سرحدی فصیل کے لیے فنڈ کی تلاش کر رہے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے اعلیٰ ترجیح کے علاقوں کی نشاندہی کر دی ہے، جن میں ٹیکسس کا علاقہ ریو گرانڈ ویلی بھی شامل ہے، تاہم آزمینوں کے مالکان نجی اراضی کو قومی سلامتی کے نام پر سرکاری استعمال کے لیے حاصل کرنے سے متعلق قوانین سے واقف ہیں اور اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ رپورٹ سنتے ہیں۔
پامیلا ٹیلر 1948 سے اپنے جنوبی ٹیکسس کے گھر میں مقیم ہیں، جو ایک چھوٹے سے قطع زمین پر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے، تاہم اگر صدر ٹرمپ کے فیصلے کے مطابق وہاں دیوار بنائی جاتی ہے تو اسے دستبردار ہونے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ پامیلا اپنے گھر کے قریب پہلے ہی سے قائم جزوی رکاوٹ سے ناخوش ہیں، جو 2006 میں صدر بش کے ایما پر تعمیر کی گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تارکین وطن کے لیے امریکہ کے اندر آنے کا بڑا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ریو گرانڈے ویلی پر دھاوا بولنا چاہتی ہے، لیکن اگر وہاں دیوار تعمیر کی جانی ہے تو امریکہ کے لیے لازم ہے کہ وہ نجی املاک کے لیے معاوضے کی مناسب قیمت کی ادائیگی کرے، تاہم علاقے کے مکین صورتحال سے خوش نہیں ہیں اور ان میں برہمی پائی جاتی ہے۔
Anybody think that they can go in and take away the homes of those people and say, well, sorry, this is,
آخر کوئی ایسا کس طرح سوچ سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے مکانات کو حاصل کر لیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ وہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہاں آباد لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ اسی دوران ریاست ٹیکساس میں مختلف تنظیمیں لوگوں کو مفت قانونی مشورے فراہم کر رہی ہیں، جو اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ حکومت کی پیشکش کو چیلنج کر سکیں۔ علاقے کے بہت سے مکین جنہیں خدشہ ہے کہ وہ اپنی زمینوں سے محروم ہو سکتے ہیں، انہیں بعض دوسری پریشانی بھی ہے۔ زمین کا ایک مالک کہتا ہے،
No, we're not rich, you know, yeah.
ہم امیر لوگ نہیں ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہمیں رقم کا لالچ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو رقم پیش کی جائے گی وہ اس آرام اور تعیش کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم آخر دم تک اس کا مقابلہ کریں گے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
شمالی کوریا کی ایک اعلیٰ سفارتکار نے کہا ہے کہ اگر ماحول ٹھیک ہو تو پیونگ جانگ امریکی انتظامیہ سے مذاکرات کرے گا۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسے ممالک جو شدید بدعنوانی سے دوچار ہیں، وہاں اخلاقیات کا خیال رکھنے والے کاروبار پھل پھول سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے عوام اور سرمایہ کاروں کی حمایت حاصل کرنے میں وقت لگے گا۔ جو ڈی کپوا کی رپورٹ انجم ہیرلگل سے سنیے۔
بھارت، مصر اور زمبابوے پر کی گئی اس تحقیق میں ظاہر ہوا ہے کہ عوام اور سرمایہ کار ایسی کمپنیوں کی حمایت کریں گے جو غیر اخلاقی رویوں کے خلاف کھڑی ہوں۔ یونیورسٹی آف ایگزیٹر میں مینجمنٹ اسٹڈیز کے ایسوسیٹ پروفیسر ولیم ہاروے نے اس تحقیق میں حصہ لیا۔ ان کے ساتھ چین اور امریکہ سے بھی ساتھی شامل تھے۔ ہاروے کا کہنا تھا
Ethical leadership and the importance of ethical reputation is just something that so many global organizations
بہت سی عالمی تنظیمیں ایسی صورتحال میں کام کر رہی ہیں جس کی وہ عادی نہیں ہیں اور جہاں انہیں اخلاقیات کا خیال رکھنے والی قیادت اور اس حوالے سے بننے والی شہرت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ میرے خیال میں بیرون سطح یہ ایک طرح کی تدبیر بن چکی ہے کہ ایسے حالات میں بدعنوانی ہی واحد راستہ ہے۔ چند کاروباری مالکان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے رشوت وغیرہ نہ دی تو وہ گھاٹے میں رہیں گے۔ ہاروے کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا خیال رکھنے والی کمپنیوں کو طویل مدتی نظریہ قائم کرنا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر وہ ان کمپنیوں کے مقابلے میں نقصان میں رہیں جو بدعنوانی سے کام لیتی ہیں۔ ہاروے کا کہنا تھا،
I think, and this is the most salient point, in the long term, what's happened is that has
میرے خیال میں، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جب آپ طویل مدتی لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں تو اس سے آپ کو سرکار، صارفین اور سرمایہ کاروں میں موجود وسیع تر حلقے سے احترام ملتا ہے اور اخلاقی حوالے سے آپ کی ایک شہرت قائم ہوتی ہے۔ تو ہاں، اس سے تھوڑے عرصے کے لیے آپ کو مالی حوالے سے اور ممکنہ طور پر شہرت کے حوالے سے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن اچھا کام کرنے سے اور درست کام کرنے سے آگے چل کر آپ فائدے میں رہتے ہیں۔ اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ چین، برازیل، جنوبی افریقہ اور نائجیریا جیسی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں کاروبار میں اخلاقی اقدار اختیار کرنا مشکل ہے۔ پروفیسر ہاروے کہتے ہیں کہ ایسے حالات جہاں بدعنوانی موجود ہو، اخلاقیات کا خیال رکھنے سے آپ اپنے کاروبار میں ایک بے مثال شہرت حاصل کرتے ہیں۔ ہاروے کا کہنا تھا،
In order to build an ethical, positive reputation over time, it does take patience, but it also takes consistency.
وقت کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے حوالے سے اور ایک مثبت شہرت حاصل کرنے میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ پیغام پہنچانے کے لیے استقامت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر بات کو پھیلانے سے متعلق ہے۔ ہاروے کا کہنا ہے کہ کسی کمپنی کے لیے صرف خاندان والوں یا دوستوں تک ہی نہیں، بلکہ اپنی اچھی کاروباری شہرت کو لوگوں کے وسیع تر حلقے تک پھیلانا بھی ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے ادارے کے بارے میں آپ کے دعوے اور لوگ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی تضاد ہے تو پھر بہت ہی منفی جانچ ہوتی ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کسی کاروبار کے لیے اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے کام کرنے کے لیے میڈیا، آزاد عدلیہ، عوام، شہری، مذہبی اور مزدور یونینوں کی حمایت بہت ضروری ہے۔ یہ تحقیق ہارورڈ بزنس ریویو اور جرنل آف مینجمنٹ میں شائع ہوئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا بھر میں ایٹمی توانائی کے پلانٹوں پر ہونے والے متعدد حادثات کے بعد عوامی دباؤ کی وجہ سے چند ممالک کو انہیں خیر آباد کہنا پڑا۔ تاہم انہیں بنانے والے صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ نئے بننے والے ری ایکٹر کہیں زیادہ محفوظ ہیں اور ان کے استعمال سے فضائی آلودگی میں ڈرامائی تبدیلی رونما ہوگی، جو کہ کرہ ارض کے درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ جورج پیٹک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
حال ہی میں ریاست واشنگٹن میں ایک متروک جگہ پر تابکار مواد سے بھری ایک سرنگ کے منہدم ہونے کے بعد پرانی جوہری ٹیکنالوجی کے بارے میں خدشات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس مقام پر امریکی ایٹمی ہتھیاروں کے لیے پلوٹونیم کو افزودہ کیا جاتا تھا۔ اسی تنصیب پر کام کرنے والے ایک سابق ملازم کا کہنا ہے،
Nobody has any idea how long it actually has been open. But the thing that
کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں کب سے کھلی پڑی تھی۔ جب وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ بھی باہر نہیں نکلا تو یہ ایک نامعقول بات ہے۔ انہدام کی جگہ پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے نہ ہی کوئی زخمی ہوا اور نہ ہی تابکاری سے خطرے میں پڑا ہے۔ تاہم حکام نے تسلیم کیا ہے کہ بہت سی پرانی جوہری تنصیبات اتنی دیگرگوں حالت میں ہیں کہ ان کی مرمت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس بارے میں امریکہ کے وزیر توانائی رک پیری کا کہنا ہے،
We're going to go do a study now and find out why did this happen and how do we keep it from happening. But in the greater
اب ہم اس بارے میں یہ معلوم کرنے کے لیے تحقیق کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا اور آئندہ ایسا ہونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ایک بڑے مسئلے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ باقی بچ جانے والے مواد کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ متروک ہونے والی جوہری تنصیبات کو محفوظ بنانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کے نفاذ، انہیں تابکاری سے پاک کرنے اور استعمال شدہ اور تابکار مواد کو محفوظ طریقے سے سنبھالنے پر بہت سا وقت اور رقم اٹھتی ہے۔ 30 سال پہلے اٹلی کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ 4 ایٹمی پلانٹ بند کر دے گی۔
ये काम आज भी गैरिलियानो में जारी है। इटली की जौहरी अथॉरिटी से वाबस्ता एलेजेंद्रो दोदारो का इस बारे में कहना था,
L'obiettivo finale è quello di raggiungere il cosiddetto green field, prado verde, cioè rilasciare il sito senza che ci siano dei vincoli.
Hamara hadaf ye hai ki is ilake ko har qisam ki tabkari se paak karke iski ibtidai asli halat mein wapas laya jaye, jiske liye green field ki istilah istemal hoti hai. Aisa ilaka ya bunyadi taur par imarat jo ke aam shahriyon ke istemal ke liye mehfooz hon. Cheen mein naye aur mehfooz jauhari plantoon ke istemal ko ملک میں زبردست فضائی آلودگی کے مسئلے کا بہترین حل سمجھا جا رہا ہے۔ بیجنگ میں ہونے والی حالیہ جوہری نمائش میں بین الاقوامی برقی توانائی کی کمپنیوں نے جوہری پلانٹوں کے لیے استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجی کی نمائش کی۔ چین کی جوہری توانائی سے متعلق چائنا نیوکلیئر پاور انڈسٹری ایسوسی ایشن کے زینگ ہازو کا کہنا تھا، ہم پر گیسوں کے اخراج میں کمی کرنے کا بہت دباؤ ہے اور اس کا بہترین حل صاف توانائی کی پیداوار ہے۔ اسی تناظر میں جوہری توانائی صاف ترین توانائیوں میں سے ایک ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں۔ تاہم سن 2011 میں جاپان میں فوکوشیما پاور پلانٹ کی تباہی کے بعد اٹلی کی طرح چین کے عوام بھی تحفظ کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ جوہری توانائی سے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ جوہری توانائی کے بارے میں پائے جانے والے خوف سے بچاؤ کا ایک ممکنہ راستہ یہ ہے کہ آبادیوں سے دور سمندروں میں تیرتے ہوئے پاور پلانٹ لگائے جائیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ ان ملکوں کے خلاف کارروائی کرے جو بین الاقوامی امن اور سلامتی کو چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کو شدید اور بڑھتا ہوا خطرہ درپیش ہے اور ان میں سے بہت سے خطرات کا تعلق ان مسائل سے ہے جن پر طویل عرصے سے توجہ نہیں دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں سلامتی کونسل پر زور دوں گا کہ وہ یکجا ہو کر ان بہت سے خطرات کے تدارک کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے شام کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر کارروائی کرنے میں سلامتی کونسل کی بار بار ناکامی پر اپنی سخت مایوسی کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا میں صورتحال کو جوں کا توں رکھنا ناقابل قبول ہے اور کونسل کے لیے لازم ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ایٹمی اور بلیسٹک میزائلوں کے پروگرام پر اضافی اور سخت تعزیرات نافذ کرنے کے لیے تیار رہے۔ شمالی کوریا ایک بڑا عالمی مسئلہ ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہمیں بالآخر حل کرنا ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ اس بات کے لیے کہ اقوام متحدہ ان مسائل اور سیکیورٹی کے دوسرے چیلنجوں کو حل کرنے میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکے، بڑی اصلاحات کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے بجٹ کا اثر نو جائزہ بھی لازم ہے۔ اس وقت امریکہ، جو اقوام متحدہ کے 193 ملکوں میں شامل ہے، بجٹ کا 22% اور اقوام متحدہ کی امن فوج کے لیے تقریباً 30% ادا کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ غیر منصفانہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ رکن ممالک اکٹھے ہو کر بجٹ میں اضافے کو ختم کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی ملک پر فوجی یا مالی اعتبار سے غیر متناسب بوجھ نہ پڑے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے مشن کو حاصل کرنے میں اقوام متحدہ کے بعض چیلنجوں کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ میں اقوام متحدہ کے لیے زبردست صلاحیتوں اور زبردست کارگزاریوں کے مواقع دیکھتا ہوں۔ اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مشن بین الاقوامی سلامتی اور امن کو برقرار رکھنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ اہم مقاصد اور مشترکہ مفادات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سلامتی کونسل کے ارکان کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے تاکہ ان کے خلاف جو بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہیں فیصلہ کن اقدام کیا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ دوسرا نیوز شو ہم آپ کے لیے پیش کریں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 سے 10 بجے تک۔ اس نیوز شو کی ایڈیٹر مدثرہ منظر تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلروخر، انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ جیسا کہ بتایا، 9:30 کے نیوز بلٹن میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ، اور یہ پروگرام ہفتے اور اتوار کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس۔ میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سنتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ بہجت کو اب اجازت دیجیے، اب پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، قمر عباس جعفری کے ساتھ۔